بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے جس میں ہر شاگرد نے اپنے استاد سے اور ہر راوی نے اپنے مروی انہوں سے سب سے پہلے یہ روایت سنی. اگرچہ یہ تسلسل اخیر تک نہیں ہے, راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ تک ہی ہے. ان سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک یہ بات نہیں ہے, مگر اکثریت کے اعتبار سے اسے موسوم کیا گیا ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث سنی, اور انہوں نے اپنے شیخ و استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمت اللہ علیہ, جو مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں, مولانا عبدالحی جو حضرت سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں تھے, شیخ الاسلام ان کا لقب تھا, ان کے صاحبزادے ہیں, اور انہوں نے یہ سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی, اور انہوں نے اپنے نانا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی, اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے, الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے, اس میں دیکھی جا سکتی ہے. تسلسل باقی رہے اس لیے میں نے اس کو پڑھا ہے. یہ مشکات المصابیح ہے, اور اس کی آخری حدیث جو ابھی باقی رہ گئی تھی پڑھنے سے, آج کی مجلس میں اسی کو پڑھ کر کے کتاب کو اختتام تک پہنچایا جا رہا ہے. عن بعض ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ رحمہم اللہ تعالی وعن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالیٰ کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالیٰ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن. یہ مشکات شریف کی آخری روایت ہے, اور آخری باب جو ہے وہ باب و ثواب ہذی الامہ. دراصل کتاب کی آخری کتاب فضائل کے سلسلے میں ہے, اور فضائل میں امت محمدیہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے باب کا یہ عنوان قائم کیا, باب و ثواب ہذی الامہ. حالانکہ قائم کرنا چاہیے تھا باب و فضائل ہذی الامہ, لیکن چونکہ اس امت کو دیگر امتوں کے مقابلے میں جو فضیلت اور ترجیح حاصل ہے, اس میں ایک چیز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اعمال پر اس امت کو جو ثواب عطا فرمائیں گے اس کی زیادتی کو بھی بڑا دخل ہے. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے باب میں الفاظ میں یہ لفظ استعمال کیا, باب و ثواب ہذی الامہ. یہ روایت حضرت بحض ابن حکیم اپنے والد حکیم اور ان کے دادا سے, یہ جدی ہی کی ضمیر بحض کی طرف لوٹتی ہے, ان کے بحض کے دادا جو ہیں معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. وہ یہ جو اس طرح کی جب سند آتی ہے کہ ان ابی ہے ان جدی ہی, اس میں یہ جو ضمیریں لوٹائی جاتی ہیں اس میں دو قسم کی یہ ہوتی ہے تفصیل. بعض مرتبہ تو ابھی یہ میں جو ہی کی ضمیر ہے مضاف الیہ کی ضمیر مجرور, اور اسی طرح جدی ہی میں دونوں ضمیریں وہ جو پہلا راوی ہے نام ہے اسی کی طرف, جیسے یہاں یہ ابھی ہی میں ہی کی ضمیر اور جدی ہی میں بھی ہی کی ضمیر جو ہے حضرت بحض کی طرف لوٹتی ہے. یعنی حضرت بحض اپنے والد حضرت حکیم سے اور حضرت حکیم بحض کے دادا یعنی حکیم کے والد معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. جبکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ابھی ہی کی ضمیر تو وہ پہلا جو نام راوی کا آیا اس کی طرف, اور جدی ہی کی ضمیر جو ہے وہ ان کے باپ کی طرف لوٹا کرتی ہے. جیسے ان عمر ابن شعیب ان ابھی ہے ان جدی ہی, تو عمر ابن شعیب کے اندر ابھی ہی میں ہی کی ضمیر تو شعیب کی طرف, اور جدی ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے وہ عمرہ کی طرف نہیں بلکہ شعیب کی طرف لوٹتی ہے کہ عمرہ ابن شعیب اپنے والد جو ہے شعیب سے اور وہ ان کے دادا یعنی شعیب کے دادا سے نقل کرتے ہیں. بہرحال یہ دو طریقے ہیں, شرح اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو یہاں یہ حضرت بحض ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا ہیں حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں, انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد یعنی اس آیت کنتم خیر امتین اخرجت للناس کے سلسلے میں ارشاد فرماتے تھے. گویا یہ حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس آیت کی تشریح اور تفسیر کر رہا ہے, اور اس کی تشریحی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ انتم تتمون سبعین امتا, تم گویا مکمل کر رہے ہو, اختتام تک پہنچا رہے ہو. اتمام کہتے ہیں کسی چیز کو بہت عمدہ اور بہتر طریقے سے ختم تک پہنچانا, اس کو اتمام سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا اس امت نے امتوں کی دنیا میں آمد کے سلسلے کو بہت عمدہ طریقے سے اختتام تک, اب اس امت کے بعد اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے, یہ آخری امت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجی. اسی کو فرما رہے ہیں انتم تتمون سبعین امتا, کہ تم ختم کر رہے ہو, ختم تک پہنچا رہے ہو 70 امتوں کو. اب یہ سبعون کا جو صیغہ آیا ہے اس سے مراد خاص 70 کا عدد نہیں ہے, بلکہ یا تو وہ تکثیر کے لیے ہے. اس لیے کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, پہلے تو امت کا لفظ سمجھ لو, امت جو کہتے ہیں جماعت کو اور چند افراد کے مجموعے کو, ایک مجمع کو, لیکن وہ جو ہیں وہ جماعت جن کے افراد یکساں ہو, ایک حقیقت کیا ہے, ایک جنس سے تعلق رکھتے ہوں. اور جو ہے علامہ قفال کے حوالے سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایسی جماعت جو کسی ایک مقتدا کی پیروی کرنے والی ہو اس کو بھی امت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ویسے تو ایک جنس کے چند افراد کے مجموعے کو جماعت امت سے تعبیر کرتے ہیں. حدیث میں جانوروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر یہ کتے اللہ کی امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتی تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا. تو لفظ امت کا اطلاق گویا اللہ نے جو مختلف مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں انسان بھی ہیں اور دوسرے جو ہے حیوانات بھی ہیں, ان پر ہر حیوان کی جنس کے اوپر الگ الگ لفظ امت کا اطلاق ہوتا ہے, اور خود انسانوں کے اندر وہ انسان جو مختلف نبیوں کے متبع اور پیروکار ہیں ان کو بھی الگ امت سے تعبیر کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ چونکہ عام طور پر مشہور ہے کہ 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے, تو ہر ایک کے پیروکاروں کے مجموعے کو امت سے تعبیر کریں گے تو امت تو 124,000 ہو جائے گی, اور یہاں 70 کا تذکرہ ہے. اس لیے اس کا جواب دینے کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے. ایک تو یہ کہ لفظ سبعون جو ہے یہاں اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے, بلکہ سبعون تکثیر یعنی زیادتی کا معنی بتلانے کے لیے استعمال ہوا ہے, تو گویا ایک جواب تو یہ ہو جائے گا. اور بعضوں نے سبعون کو جو ہے اپنے حقیقی معنی میں محمول کرتے ہوئے لفظ امتن کے اندر جو تنوین آئی ہے اس تنوین کو تعظیم کے اوپر محمول کیا ہے. بڑی بڑی امت, ویسے تو امتوں کی تعداد بہت ہے, 100,000 ہوگی زیادہ ہوگی, لیکن ان میں جو بڑی امتیں کہی جا سکتی ہیں وہ 70 ہیں, اور ان میں بھی آخری امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ. اس صورت میں جواب کا گویا خلاصہ یہ ہوگا کہ یہاں سبعون اپنے حقیقی معنی میں ہے, اور امت کے اندر تنوین آئی اس کو تعظیم کے معنی میں لے کر کے اس سوال کا اشکال کا حل کیا جائے گا. تم گویا ختم تک پہنچا رہے ہو, عمدگی کے ساتھ کسی چیز کو اختتام تک پہنچانا بہتر سے بہتر طریقے اس کو اتمام کہتے ہیں. تم ختم تک پہنچا رہے ہو 70 امتوں کو, انتم خیرها واکرمها علی اللہ, تو اللہ تعالیٰ تم ان 70 امتوں میں سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہو. دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر کے طور پر فرما رہے ہیں, تو یہاں حدیث نے آ کر جو ہے آیت کے دو اجمال کو ختم کیا ہے. آیت میں تو مطلق تھا کنتم خیر امتین اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہو, پیدا کی گئی ہو, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب بہترین کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم جو ہے لوگوں کو بھلی بات کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو, اور تؤمنون باللہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. تو اب یہاں پر جو ہے یہ امت اس آیت کریمہ سے امت محمدیہ کا بہترین امت ہونا تو معلوم ہوتا ہے, لیکن فی نفسی ہی فی حد ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے بہترین ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام امتوں کے مقابلے میں وہ بہترین ہو. بعض مرتبہ ایک آدمی کوئی شخصیت اپنی ذات کے اعتبار سے بہترین ہوتی ہے, لیکن سب کے مقابلے میں ہم اس کو جو ہے بہتر نہیں کہہ سکتے. حدیث نے آ کر کے اس اجمال کو اور اس ابہام کو دور کیا اور بتلایا کہ اگرچہ قرآن کی آیت میں تو نفس سے خیریت ثابت کی گئی ہے بہترین ہو, لیکن حدیث آ کر کے بتلا رہی ہے کہ تمام امتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائی ان میں تم سب سے بہتر ہو. تقابل, حدیث قرآن کی آیت میں تقابل والا مفہوم ثابت نہیں ہوتا, لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس سے تقابل کا ثبوت ہو رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہے, اور آگے انتم خیرها واکرمها علی اللہ, اس آیت میں یہ تو بتلایا گیا کہ یہ امت بہترین کیوں ہے, اس کے بہترین ہونے کی وجہ بتلائی گئی ہے, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بھلی بات کا حکم کرتے ہو بری بات سے روکتے ہو. دعوت الی اللہ کا جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے اس امت کے اندر خیر اور بھلائی آئی, لیکن اس کی وجہ سے اس امت کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے وہ اس آیت سے پتہ چلتا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرموہا علی اللہ کہ تم اللہ کی نگاہوں میں اللہ کے نزدیک تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو. وہ دوسری چیز جو آیت کریمہ کے اندر مبہم تھی اور واضح نہیں تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اکرموہا استعمال فرما کر کے اس کی بھی وضاحت کر دی. گویا اس معنی کر کے یہ حدیث جو ہے اس آیت کریمہ کی تشریح اور توضیح فرماتی ہے. تو اب اکرموہا میں یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل کیوں ہے؟ تو افضلیت کی جو ہے وجہ یعنی وہاں خیریت کی سبب تو بتایا گیا تامرون بالمعروف, لیکن افضلیت اس لیے اسی افضلیت کی وجہ سے یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اور محبوب عند اللہ ہونے کے اعتبار سے سب پر فائق ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دوسری امتوں کے اوپر ترجیح عطا فرمائی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے. یہ عام قاعدہ ہے, یہ بات اگلی امتوں کے لیے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ کوئی نیک کام کرنے پر اتنا ہی ثواب نہیں بلکہ 10 گنا. یہ تو کم سے کم درجہ ہے, آگے اس کے اندر زیادتی ہو سکتی ہے. چنانچہ ایک صدقہ اور خیرات کے متعلق مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل حبۃ مئۃ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ 700 گنا ثواب. گویا یہ صدقہ اور خیرات یہ ایک ایسا عمل خیر ہے کہ وہ 10 گنا والا قاعدہ یہاں اور آگے نکل جاتا ہے, یہ 700 گنا ثواب. اور پھر صبر جو ہے ایک ایسا عمل خیر ہے, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب اور اجر دیا جاتا ہے اس کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے, 700 میں بھی نہیں, اس سے بہت زیادہ. اسی لیے جو ہے وہ روزہ چونکہ وہ صبر ہی کا ایک مظہر ہے اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. گویا روزے کا ثواب کتنا ہے وہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں, فرشتے بھی اس سے بے خبر ہیں, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو بہرحال یہ ثواب کے سلسلے میں زیادتی والی بات جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی. اسی لیے عنوان جو کتاب تو کتاب المناقب ہے, تو عنوان جو ہے قائم کیا باب و ثواب حاضر امہ کا. ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس امت کو بڑی بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں جن کا باقاعدہ تذکرہ احادیث کے اندر ہے, اور بہت سے علماء نے ان خصوصیات کو مستقل تصانیف کے اندر ذکر بھی کیا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخصائص الکبریٰ حدیث میں آتا ہے اوتی تو خمسن لن یوتہن احد من قبلی, مجھے 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی دی گئی ہیں, کوئی آپ کے واسطے سے یہ فضیلت امت کو بھی حاصل ہوئی کہ میرے مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی. جو علت الارض مسجد و طہورا, کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے مسجد جائے نماز بھی بنایا. اگلی امتوں میں یہ تھا کہ نماز کا وقت آتا تھا تو نماز فقط انہی جگہوں میں پڑھی جا سکتی تھی جو باقاعدہ نماز کی ادائیگی کے لیے بنائی گئی ہوں, یعنی مسجدیں, جیسے ہماری مساجد شرعیہ ہیں وہ نماز کی ادائیگی کے لیے خاص طور پر بنائی جاتی ہیں. یہاں نماز کا وقت آئے تو یہاں سے باہر آ کر نماز پڑھیں گے تو وہ معتبر نہیں ہوتی تھی, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ نماز کا وقت آئے کہیں بھی پڑھ لے. ویسے مسجد میں پڑھیں گے تو ثواب بہت زیادہ ملے گا, ورنہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھی اگر پڑھنا چاہیں, ہوائی اڈے پر بھی پڑھنا چاہیں, راستے میں وقت آ گیا گاڑی ٹھہرا کر کے وہاں پڑھ لیا, ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری خصوصیت اسی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا, اور لوگوں کے لیے تو پاکی صرف پانی کے ذریعے سے حاصل ہوتی تھی, پانی کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مٹی کو بھی طہور یعنی اعلی طہارت قرار دیا ہے کہ آپ مٹی کے ذریعے سے تیمم کر کے اپنی جنابت کو اور نجاست کو دور کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ خصوصیت ہے, اور بھی بہت ساری خصوصیتیں احادیث کے اندر بتلائی گئی ہیں. سب سے پہلے جنت کے اندر جو داخل ہوگی وہ امت محمدیہ ہوگی, اور اس میں بھی 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ان 70,000 میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000, وہ ہر ایک بڑی تعداد اس امت کی وہ ہوگی جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوگی. اور قیامت کے روز جنتیوں کی جو صفوف لگائی جائے گی, یعنی وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے, ان کی 120 صفحے ہیں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق. ان 20 صفحوں میں 80 صفحے جو ہیں وہ امت محمدیہ کی, 2/3 گویا جنت میں جانے والی جو تعداد ہے اس میں اکثریت امت محمدیہ ہے. اور بھی بہت سارے خصوصیات اور فضائل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے. آمین, یا آمین جو ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے پورا ہونے پر پڑھی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بھی جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. 5 نمازیں, یہ نمازیں اگلی امتوں میں متفرق طور پر یا نبیوں کو دی گئی, یعنی مجموعی طور پر 5 نمازیں اسی امت کو دی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لفظ السلام علیکم یہ تو اس کی خصوصیت نہیں اور پہلے بھی تھا, لیکن اس امت کے اندر دو کلمے اور بڑھائے گئے, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, یہ اس امت کی خصوصیت ہے. جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. رمضان کے مہینے میں بہت ساری خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی کہ روزے دار کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بتلا دیا کہ سب کام چھوڑو اور روزے داروں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو. اور اسی طریقے سے لخلوف و ہومی سائی میں ان دلائے اطیب و من المشک, روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے, یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے رمضان میں شیاطین کا بیڑیوں میں جکڑے جانا, یہ بھی اس امت کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. اگلی امتوں میں روزہ تھا, لیکن روزے کی جو ہے تفصیل یہ ہوا کرتی تھی کہ رات کو جہاں سوئے روزہ شروع ہو جائے گا. رات کے پورے بڑے حصے میں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی, بعضوں کو تو عشاء کے بعد ہی شروع ہو جاتا تھا. اللہ اس امت میں بھی شروعات میں یہ بات تھی, بعد میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو سورہ صادق سے شروع کرا دیا, گویا غروب آفتاب چلے گا سورہ صادق تک آپ کھا پی سکتے ہیں. یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے. اور بھی بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں. بہرحال یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں. آپ خیر النبی ہیں, سید الانبیاء ہیں, یہ امت بھی خیر الامم ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا اس امت کو دوسری امتوں کے اوپر یہ فضیلت عطا فرمائی. اسی لیے صاحب المشکات نے اس روایت کو یہاں ذکر کر کے گویا قرآن پاک کی آیت کنتم خیر امتن اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو. دیکھو یہ چیز بھی سامنے پیش نظر رہنی چاہیے, ملحوظ رہنی چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو ہر وقت فائدہ پہنچتا رہے. جو بہتری آئی ہے اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ امت کے اندر باقی رہنا چاہیے. تو بہرحال آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے اسی آیت کے اندر دو چیزیں جو مجمل تھی ان کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے. ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ادا کرنا چاہیے کہ یہ ساری خوبیاں اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کچھ کیے ہوئے مفت میں ہمیں عطا فرمائے. ایک مرتبہ جنوبی افریقہ میں مشکات کے ختم کے مجلس میں, بس دوران مجلس ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دل پر یہ بات ڈالی. میں نے کہا دیکھو بعض خوبیاں ہوتی ہیں بائی چانس,
اور بعض خوبیاں ہوتی ہیں بائی چوائس. تو بائی چانس یعنی جو جیسے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اونچے شریف گھرانے کے اندر پیدا کیا, اب یہ فضیلت اس کو ملی, لیکن اس فضیلت کے حصول میں اس کے اپنے کسی عمل کو دخل نہیں ہے, یہ بائی چانس کہلاتی ہے. اور کچھ فضیلتیں وہ ہوتی ہیں جو بائی چوائس ہوتی ہیں, آدمی خود محنت مشقت کر کے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے سے ان کو حاصل کرتا ہے. تو ہماری بے شمار فضیلتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اس میں ہمارے کسی عمل کو دخل نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات ہیں اور وہ انعامات ہیں کہ ہم اس کا شکر بھی کما حق و ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں جو ہے ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. بہرحال امام صاحب مشکات نے آخری روایت ذکر کی, آگے قال مؤلف الکتاب شکر اللہ سعیہ واتم علیہ نعمتہ, کہ اس کتاب کے تعریف کرنے والے صاحب مشکات جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو حسن قبول عطا فرمائے اور ان کے اوپر اپنی نعمت کو اتمام تک پہنچائے. قد وقال فراغ من جمیل احادیث النبویۃ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم الجمعۃ من رمضان عند رؤیۃ ہلال شوال سنۃ 37 و 700, اس کتاب کی ترتیب سے جو ہے تمام فراغت حاصل ہوئی رمضان مبارک کے اخیر میں جب شوال کا چاند نظر آیا یعنی عید الفطر کے موقع پر سن 737 کے اندر. بحمد اللہ و حسن توفیقی ہی, اللہ کے تعریف اور اللہ کے حسن و توفیق سے, والحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. دعا کرنا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وهربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری, تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے, تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے, گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے عزیز اور اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما, ہمارے مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہم کو توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن طالبات نے تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجموعے کو جو مشکات المصابیح کے نام سے پہچانا جاتا ہے ختم تک پہنچایا ہے, اے اللہ ان تمام طالبات کو بھی بے انتہا قبول فرما. اے اللہ حدیث پاک کے انوارات سے, برکات سے, فوائد سے, ثمرات سے ان کو مالا مال فرما. ان میں سے ہر ایک کو اے اللہ عمل کا اہتمام نصیب فرما, اور اس پڑھی ہوئی اے اللہ اور پڑھ کر کے حاصل کی ہوئی دولت کو اور اے اللہ اس نعمت کو دوسرے بندیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, ان بچیوں کی بہترین تربیت فرما, ان کے وجود کو اے اللہ پورے معاشرے کے لیے خیر و بھلائی کے عام ہونے اور پھیلنے کا ذریعہ بنا. جن گھروں میں جائیں اے اللہ ان گھروں کے اے اللہ دیندار بننے کا ان کے وجود کو ذریعہ بنا دے. اور اے اللہ ان مدرسہ والوں نے ان بچیوں سے جو بہتر سے بہتر توقعات قائم کی ہیں, اے اللہ ان بچیوں کو ان سے بھی بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں اور متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ ہم بھی تجھ سے یہی اے اللہ دعا کر رہے ہیں, ہمارے گھر کے ہر ہر فرد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما.
معاملات کی درستگی عطا فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما, آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما, آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں, پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے اللہ تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں, اپنی کوتاہیوں, اپنے قصور, اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے, اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مرحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے دانے ہاتھ میں, اے اللہ عمال نامہ نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر, اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, خاص طور پر حضرت مولانا طلحہ صاحب کی اہلیہ جو کل ہی اللہ وفات پائی ہیں, اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما. اللہ ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے جنت الفردوس میں, اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. اس خاتون نے حضرت مولانا کی, ان کے مہمانوں کی پوری زندگی اللہ بڑی توجہ کے ساتھ خدمتیں کی ہیں, اور مولانا کو بھی ان کے ساتھ جو دلی تعلق تھا, اللہ آج ان کے جانے سے مولانا کو بھی بڑی زحمت ہوگی, یا اللہ ان کی موجودگی میں مولانا کو جو راحتیں تو نے پہنچائی ہیں اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کا انتظام فرما دے. اے اللہ ایسی راحتیں ان کی سہولتوں کا تو اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ آج کی, اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اقوال کہ اے اللہ اس بابرکت مجموعے کی, اے اللہ تکمیل کی نسبت سے جو یہاں آئے ہیں, جو خواتین آئی ہیں, اے اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.